كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا،
بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري أسوتنا، بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا، خلق أسوتنا.
ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم، اور کسی اندھے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر، اور نہ بیمار پر، اور نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں سے یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، او بیوتی امہاتکم اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم یا بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی اماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، کھاؤ او ما ملکتم مفاتحہ یا ان گھروں میں جن کی چابیاں تمہارے قبضوں میں ہوں، کھاؤ او صدیقکم یا تمہارے دوستوں کے گھروں اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ، یعنی کوئی اندھا، کوئی لنگڑا، کوئی مریض جس کو آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو اس کو تم اپنے گھر میں کھانا کھلا دو، یا اپنے کسی عزیز میں جا کے گھر میں جا کر کھانا کھلا دو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر یہ کہ لنگڑے اندھے یا مریض کو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، یا اس کو کھانا علیحدہ دے دو اور خود علیحدہ کھانا کھا لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، کہ تم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، او اشتاتا یا علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھاؤ. فاذا دخلتم بیوتا، لیکن جب تم گھروں میں داخل ہو، فسلموا علی انفسکم، تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، تحیتا من عند اللہ، دعائے خیر کے طور پر اللہ کی طرف سے، مبارکتا طیبتا، جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، یوں اللہ تعالیٰ نشانیوں کو کھول کر بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ اجتماعیت کی بڑی خوبصورت آیات ہیں، یعنی اجتماعی ڈسپلن جو ہے اس کے قواعد یہاں بیان کیے جا رہے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کبھی وہ ان کے ساتھ ہوں کسی اجتماعی موقع پر، لم يذهبوا، کبھی وہاں سے نہ جائیں، حتیٰ يستاذنوه، یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت طلب کر لیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر نیم رسول اللہ ہے. آپ کی مختلف حیثیتیں، آپ چار بیٹیوں کے والد تھے، 10 بیویوں کے شوہر تھے، آپ بعض صحابہ کے بھتیجے تھے، بعض کے سسر تھے، بعض کے داماد تھے، بعض کے دودھ شریک بھائی تھے. پھر آپ کا ذکر کسی بھی حیثیت میں ہو، فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے ہو، مسلمانوں کی جماعت کے امیر کی حیثیت سے ہو، مسجد نبوی کے امام کی حیثیت سے ہو، یا شوہر کی حیثیت سے ہو، سسر کی حیثیت سے ہو، داماد کی حیثیت سے ہو، آپ کا ذکر ایک ہی ٹائٹل سے آتا ہے، رسول اللہ یا نبی اللہ، اللہ کے نبی. احادیث کی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے مروی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی کبھی تو نہ تو انہوں نے کبھی نام لیا حضور کا کہ محمد نے یہ فرمایا، نہ کبھی یہ کہا کہ میرے شوہر نے یہ فرمایا، نہ کہا میرے سرتاج نے یہ فرمایا. ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، سر نیم کیا ہے، رسول اللہ. تو کسی بھی حیثیت میں ذکر ہو تو آپ کا ذکر ہوگا بطور رسول اللہ کے. لیکن ہمارے دین میں جو باتیں جو ہیں وہ 1400 سال سے مسلسل چلی آ رہی ہیں اسٹیبلشڈ، ان میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوا، بلکہ اس میں خود سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو تھی وہ امام جماعت کی تھی، امام نماز کی تھی، لہذا جو پروٹوکول صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہی پروٹوکول نماز با جماعت کا قرار پایا. اور وہ کیا ہے کہ امام اگر غلطی بھی کرے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس کے ساتھ غلطی کرو، خاتمے یاد بھی آ جائے کہ غلطی ہوئی ہے. مثال کے طور پر جب 3 یا 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے تو دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا ہوتا ہے، اتحیات پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اگر امام بھول جائے اور وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو صرف سبحان اللہ کہہ کر اسے یاد کرا دیا جاتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں، لیکن مقتدیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اتحیات علیحدہ سے نہ پڑھیں بلکہ امام کے ساتھ کھڑے ہوئے، یعنی امام کے ساتھ غلطی کریں اور پھر امام کے ساتھ آخر میں سجدہ صف کے کر کے اس غلطی کو کی اصلاح کریں. یہی ہے نا، یہ پروٹوکول کہاں سے آیا؟ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوا کرتے تھے اور صحابہ کرام مقتدی ہوا کرتے تھے تو یہ پروٹوکول وہاں پر ضبط کیا گیا اور اسی پروٹوکول کو دوام بخشا گیا. اب چونکہ دین میں جو اجتماعی جد و جہد تھی وہ 1400 سال سے مسلسل نہیں ہوئی، ایک دفعہ اللہ کا دین غالب ہوا اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ میں ایک ڈسپلن قائم ہوا، پھر آہستہ آہستہ خلافت تو رہی لیکن وہ جو نظام تھا خلافت کا وہ پورے طور پر انٹیکٹ نہ رہا، یعنی پیرل جو ہے ایک نظام شروع ہو گیا، تصوف کا نظام شروع ہو گیا، دو بیعتیں ہو گئیں، ایک خلافت کی بیعت چل رہی تھی اور ایک تصوف میں ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے بیعت چل رہی تھی، تو اب وہ جو ڈسپلن تھا وہ برقرار نہ رہا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت قرآن مجید میں ایک جماعت کے امیر کی حیثیت سے زیر بحث آئی ہے اس کو عام طور پر خاص سمجھا گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جبکہ عام جو دنیاوی معاملات ہیں ہم یہی ڈسپلن آبزرو کرتے ہیں، لیکن جب کوئی دینی جماعت بننے لگتی ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد آپ کے بعد کسی بھی امیر کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ اس کی اس طریقے سے عزت کی جائے، اس کا اس طریقے سے احترام کیا جائے اور اس کی اس طرح اطاعت کی جائے. اب پڑھیے گا جیسے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن تو بس وہی ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کبھی وہ ان کے ساتھ ہوں کسی بھی اجتماعی کام میں، امرن جامن کسی بھی اجتماعی کام میں. اب یہاں جو نکرہ آیا ہے اس سے دمام حاصل ہو گیا کہ جب بھی آپ کو کوئی اجتماعی کام کرنا ہے تو اس میں ایک امیر ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بغیر امیر کے سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی کہ اگر تم 3 آدمی سفر کر رہے ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بناؤ اور پھر اس کا کہنا مانو، جو فیصلہ وہ کرے اس کی اطاعت کرو. تو کسی بھی اجتماعی کام میں جب بھی سچے ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں، کبھی نہیں جاتے، کہیں نہیں کھسکتے، حتیٰ یستاذنوہ، یہاں تک کہ وہ ان سے اجازت طلب کر لیں، ایکسکیوز کر لیں. ان الذین یستاذنونہ کا اسی بات کو پھر دوسری طرح سے دہرایا گیا، یقیناً وہ لوگ کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور دنیا میں یہی ڈسپلن ہے، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کو چھٹی چاہیے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو آپ خود بغیر اپنے باس سے اجازت لیے منہ اٹھا کے تھوڑا چل پڑتے ہیں، آپ باس سے جا کے اجازت طلب کرتے ہیں. اگر باس اجازت دیتا ہے تو آپ دفتر چھوڑتے ہیں، اگر باس اجازت نہیں دیتا تو خواہ آپ کو کتنی ہی ایمرجنسی ہو آپ وہاں پر موجود رہتے ہیں اور وہاں سے غائب نہیں ہوتے. اس کے بعد فرمایا ان الذین یستاذنونک فاستاذنوک لبعض شانہم، اور جب وہ اپنے کسی کام سے، اپنی کسی مصروفیت کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، فاذن لمن شئت منہم، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دیں. اور یہ بھی ہمیشہ کا دستور ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے انچارج کے پاس 2 درخواستیں اس کی ٹیبل پر آتی ہیں،
چھٹی کی، وہ ایک کو چھٹی دے دیتا ہے، دوسرے کو چھٹی نہیں دیتا. یہ ڈسکریشن اس کے پاس ہوتی ہے ہمیشہ، وہ جو چھٹی اپلائی کرنے والا شخص ہے اس کے پاس نہیں ہوتی. اور بعض اوقات جس کو وہ چھٹی دیتا ہے اس کی کوئی ایسی ارجنسی بھی نہیں ہوتی، لیکن جس کو چھٹی نہیں دیتا اس کی واقعتاً کوئی ارجنسی ہوتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، لیکن کئی چیزیں وہ کنسیڈر کرتا ہے. یعنی کبھی تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ذمہ دار آدمی ہے، اگر میں کہوں گا کہ نہ تمہیں چھٹی نہیں ہے تو یہ چھٹی نہیں کرے گا. اور جس کو وہ چھٹی دے دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیکار آدمی ہے، غیر ذمہ دار آدمی ہے، میں چھٹی نہیں بھی اس کو الاؤ کروں گا پھر بھی چھٹی کر لے گا تو ڈسپلن خراب ہوگا، لہذا ڈسپلن کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس کو اجازت دے دی جائے. کبھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اکیلا ہے، اور اگر یہ چھٹی کرے گا تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا، لہذا یہ کیونکہ امپورٹنٹ آدمی ہے اس کو چھٹی نہیں. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. اور دوسرا جو ہے اس میں اور دو چار آدمی موجود ہیں، یہ نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم کام بند نہیں ہوگا. لیکن بہرحال یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ باس کا کام ہے. تو جب آپ سے لوگ اپنے کسی معاملے کے لیے اجازت طلب کریں تو فاضل لمن شیتا میں ہوں، تو آپ ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں. اب چونکہ یہ معاملہ چونکہ دین کا ہے، جو بھی اجازت طلب کرے گا ایک طرف کیا ہوگا؟ مشن، دین کا کام، اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ میں نے بچے کو دوائی لے کے دینی ہے، میں نے بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، میں نے فلانے بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، میں نے شادی پہ جانا ہے. تو اب وہ شخص کے جو دین کا کام چھوڑ کر ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے درخواست دے رہا ہے تو اصل میں وہ ایک غلطی کر رہا ہے. تو آپ اجازت تو دے دیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کی ذہنی سطح کا، اس کے ایمان کے لیول کا، لیکن پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے اس ساتھی کو معاف کر دے کہ اس نے یہ غلط درخواست دی ہے کہ اللہ کے دین کے کام کو چھوڑ کر دنیا کے کام کو پریفرنس دی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد فرمایا لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بعدکم بعدا، مت سمجھو کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں کا دعا بعدکم بعدا جیسے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کا بلانا. اور یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس دو کالز آتی ہیں یا آپ کو دو آدمی آواز دیتے ہیں بلاتے ہیں، ایک آپ کا جگری یار ہے، دوسرا آپ کا باس ہے، آپ ان دونوں کالز کو کبھی ایک جیسا ٹریٹ نہیں کرتے. یعنی آپ جو ہیں وہ دفتر میں چھٹی کا وقت ہو گیا، آپ نے فٹافٹ اپنی چیزیں دراز میں رکھی اور آپ اٹھ کے چل پڑے، تو ساتھ جو آپ کا دوست ہے ساتھ کے ڈیسک پہ بیٹھنے والا وہ کہتا ہے یار یہ فلانا کہاں، کہتا نہیں یار میں نے جلدی جانا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے ایک شادی پہ جانا ہے، اور فٹافٹ آپ اسے کیا کہ یار نہیں پھر کریں گے بات، یہ آپ چلے جاتے ہیں. اور جب آپ پارکنگ لاٹ میں پہنچتے ہیں اور موٹر سائیکل کو کک لگانے لگتے ہیں یا گاڑی کا اگنیشن جو ہے وہ آن کرنے لگتے ہیں تو موبائل کی بیل بجتی ہے، اوہ باس کو فون، جی سر ادھر آؤ میرے دفتر میں. اچھا جی، تو آپ فوراً جو ہے وہ موٹر سائیکل یا گاڑی وہیں پر بند کر کے واپس جو ہے دفتر میں پہنچ جائیں گے، یہ پہنچتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی گھر میں بھی فرق ہوتا ہے، آپ کو بھائی نے بلایا ہے، والدہ نے بلایا ہے یا والد صاحب نے بلایا ہے، یہ تینوں کبھی ایک جیسے ٹریٹ نہیں ہوتے. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں بیان ہو رہی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی اجتماعیت میں امیر کو یہ پروٹوکول جو ہے وہ دیے بغیر کبھی جماعت اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. تو لا تجلو دعا رسولی بینکم کا دعا بعدکم بعدا، مت ٹریٹ کرو رسول کے بلانے کو آپس میں جیسے تمہارا ایک دوسرے کو بلانا. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواضا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں محفل میں سے. فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے امر کی یا رسول کی کوز کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی کسی بھی کام سے چھٹی لینا وہ کیا ہے؟ اس کوز کو پیٹ دکھانے کے مترادف ہے. اور دنیا میں جو بڑے جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ ایکسکیوز کر کر کے نہیں ہوتے، وہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کر اس مشن میں اپنے آپ کو لگانے سے ہوتے ہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے، ہر کام کو اس سے پیچھے رکھتا ہے اور اس مشن کو اپنے ہر کام کے اوپر فوقیت دیتا ہے، جب جا کر دنیا میں کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی ایک نیوکلیس تو اس جماعت کا ایسا ہو نا کہ جو تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو، جو چھٹیاں نہ مانگتا رہے بلکہ ہر چباد آباد جو حکم ہو اس کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ چلے۔ اور باس جو ہے وہ تو اگر اچھا باس ہے، کنسیڈریٹ باس ہے، وہ تو چھٹی دے ہی دے گا، وہ تو درگزر کرے گا، لیکن یہ اصل میں ورکر کا کام ہے کہ وہ پوری تندہی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ اور ہول ہارٹیڈلی وہ اس مشن کے ساتھ لگے گا تو بات آگے بڑھے گی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ، تو جو وہ لوگ کہ جو اس امر کی مخالفت کرتے ہیں چھٹیاں لے کر، انہیں ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ اَن تُصِبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان پر کوئی فتنہ آ جائے، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب سے سابقہ پیش آئے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یعنی جو چھٹی مانگی جاتی ہے وہ کس بات پر مانگی جاتی ہے؟ وہ جو اسکول میں سکھائی جاتی تھی، آئی ہیو این ارجنٹ پیس آف ورک، ٹھیک ہے نا، میرا کوئی ذاتی کام ہے جس کے لیے میں نے جانا ہے۔ تو یہ ذات کیا چیز ہے؟ دکان، گھر، بیوی، بچے، میرے نہیں، اللہ کے، میرا اپنا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب میں یہ سمجھ لوں گا تو اصل میں تو سب کچھ اللہ کا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر انسان کو یہ روز روز بہانے جو ہے وہ سنے گی نہیں، ایکسکیوز انسان کرے گا ہی نہیں، یعنی ہول ہارٹیڈلی اس مشن کے ساتھ لگے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی بہت ہی تھوڑے عرصے کے اندر، وہ کیسے حاصل ہوئی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت ملی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے رسول تھے، وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کا ٹارگٹ اچیو نہ کر سکے، کیوں؟ ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا لڑنے سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا بدر سے پہلے کہ ایک طرف سے وہ قافلہ آ رہا ہے اور دوسری طرف سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو بینڈ ہے وہ ادھر ہے، آپ خود جو ہیں وہ رجحان رکھتے ہیں کہ 1000 کے لشکر سے مقابلہ کیا جائے۔ تو حضرت مقداد نے جو تقریر کیا اس موقع پر، نگ اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، ہم آپ کے ساتھی ہیں، آپ اشارہ کریں، آپ حکم دیں، جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ تو کام تو ایسے ہوتے ہیں نا، تو یہ سمجھنا کہ یہ میرا ہے، میں خود کون ہوں؟ میں تو خود اللہ کا ہوں۔ تو اللہ کے مشن کو چھوڑ کر یعنی اپنی چیزوں کی فکر کرنا، حالانکہ اگر میں اللہ کے راستے میں لگ جاؤں اور میری جان بھی چلی جائے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار، میرے بال بچوں کی مجھ سے زیادہ حفاظت کر سکتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، میرا کب ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ، اور جب بھی کوئی چھٹی مانگی جاتی ہے تو اس میں یعنی زور دیا جاتا ہے کہ جی بہت ہی ارجنٹ کام ہے، بہت، یعنی میں اگر یہ نہیں کروں گا تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس پر اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کس حال میں ہو، یعنی اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم کتنی ارجنٹ جو ہے وہ تمہاری نیڈ ہے اور کتنا پریشر جو ہے تمہارے اوپر ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس روز یہ اللہ کے حضور لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتیں انہیں جتلائے گا۔ واللہ بكل شيء عليم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔
کتاب اللہ دستوری وخیر الخلق اسوتنا
بسنته جلا نوری بهدی الحق بالحق أرشدنا.
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا وخير